बना दे नेक, मुझे नेक दे, बना
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اهلا وسهلا ومرحبا. اس زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے والا مدنی چینل کا سلسلہ اسلامی زندگی لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بذریعہ مدنی چینل. الحمدللہ اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی ضیافت طبعہ کا سامان بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل صورت میں موجود ہیں کہ علم دین سے بھرپور مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا. قبلہ مفتی عبد النبی حمیدی صاحب بھی ہمارے سلسلے میں جلوہ فرما ہیں, دیگر مبلغین بھی حاضر ہیں, نعت خان اسلامی بھائی بھی ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی الحمدللہ مبلغ ہمارے پاس موجود ہیں, تیاری بھی کر کر آئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. دلچسپ بات ہے قاری صاحب بھی یہی ہیں اور آپ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ, مل جل کر ہم اور آپ نیکیاں کرنے کا یہ سلسلہ مرحلہ با مرحلہ رفتہ رفتہ آگے بڑھاتے جائیں گے, اپنی آخرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بناتے جائیں گے. پہلے تلاوت کلام پاک شامل کر لیتے ہیں. یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا پڑھیں گے اور ہمیں کس جگہ سے مدنی پھول ملیں گے, قرآن شریف کے کون سا سیکشن پڑھیں گے. چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہاں یہ تو ماشاء اللہ بڑے ایگریسو ہو رہے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے. اہلن و سہلن و مرحبن,
جزاک اللہ,
آمین آمین. بھائی قرآن کریم کیا چنا ہے اور کیوں چنا ہے, اگر یہ بھی تھوڑا سا مناسب سمجھیں تو.
جی قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے.
جی جی ماشاء
اللہ. اور اس کی سورۃ التکاثر ہے.
اچھا 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 اچھا, آخرت کی یاد.
بالکل, ایسی مبارک سورۃ ہے کہ جس کو جب خوف خدا رکھنے والے سنا کرتے تھے
اللہ اللہ
تو ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہا کرتے تھے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت
جی
فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے, اس طرح کا مضمون ہے.
کیا
تلاوت کی, کچھ صحابہ کرام روئے, کچھ مطلب اس وقت نہیں رو سکے, پھر دوبارہ تلاوت فرمائی, یہی ارشاد فرمایا.
اللہ اکبر.
تو آج انشاءاللہ اس مبارک سورت کو سنتے ہیں اور اس کے تحت تفسیر خزائن العرفان کے اندر جو اس کی وضاحت میں اور اس کے حاشیے میں, تفسیری حاشیے میں جو کچھ مدنی پھول ہیں ان
کو تفسیر بھی انشاءاللہ سننے کو ملے گی.
جی انشاءاللہ.
اللہ اللہ, چلیں بھائی کوشش کرتے ہیں ہم بھی. لبیک سرکار.
اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے تلاوت کروں گا انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین بھی نیت فرما لیں کہ اللہ تبارک بتعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے ہم تلاوت کلام پاک سنیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ تکاثر مکی ہے, اس میں ایک رکوع, آٹھ آیتیں, 28 کلمے اور 120 حروف ہیں.
الہاکم التکاثر,
تمہیں غافل رکھا اللہ کی طاعت سے مال کی زیادہ طلبی نے. اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مفاخرت یہ مضموم ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے.
حتی زرتم المقابر,
یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن گیرے خاطر رہی. حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں، دو لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و اقارب، اور ایک اس کا عمل. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں.
کلا سوف تعلمون،
ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. نزاع کے وقت اپنے اس حال کے نتیجہ بد کو.
ثم کلا سوف تعلمون،
پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے خبروں میں.
کلا لو تعلمون علم اليقین،
ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے اور حرص مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے.
لترون الجحیم،
بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے مرنے کے بعد.
ثم لترونها عین الیقین،
بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے.
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھیں، صحت اور فراغت اور امن اور عیش اور مال وغیرہ، جس سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے. پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا.
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم.
جزاک اللہ خیر و احسن الجزا ما شاء اللہ تعالی عز و جل. اہلا و مرحبا بکم. ما شاء اللہ آپ کیا پڑھیں گے؟ امیر اہل سنت کا نعتیہ دیوان تینوں کھلے ہوئے.
سب سے پہلے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا کلام انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا.
لبائک لبائک.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر عجب جو منارائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر تماشائی ہو اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے ہاں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو گوشائے تنہائی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو تنہائی ہو اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں آقا بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو میری آنکھوں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گ گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کوئی بک پڑھ رہے ہوں اور اس کے اندر کوئی ایکسرسائز پر کوئی ایسے لکھا ہو اور آپ اسٹڈی کر رہے ہوں اسے، اور آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ یار واٹ ہی سیئنگ، کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا، اور آپ ویژولائز بھی کر رہے ہوں، امیجن بھی کر رہے ہوں کہ اچھا یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے، ہاتھ کو یہاں لے کے جاؤں یا یوں لے کے جاؤں، بار بار آپ نے جملہ پڑھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی کوکنگ ریسیپی ہو لیکن آپ نے پڑھی، جو اینڈ ریزلٹ ہے، آؤٹ کم ہے، جو ڈش ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت اچھی لگ رہی ہے، اٹریکٹیو لگ رہی ہے، لیکن آپ کو ترکیب ریسیپی سمجھ میں نہیں آ رہی، پروسیجر پتہ نہیں چل رہا کرنا کیا ہے۔ چند اسٹیپس تو آ گئے، کہیں اٹک گئے جا کر۔ اسی طرح کسی اسپیسیفکلی کسی ٹاپک کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھا ہوا ہے، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، خود اپنے طور پر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جو کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا، اور اب سوچتے ہیں آپ کیا کریں۔ لیکن اس کے برعکس، آن دی ادر ہینڈ، کوئی امی جان ہوں، کوئی ایسے صاحب ہوں کہ جو اس ڈش کو بہت اچھی طرح سے بنا سکتے ہوں، ایسے ٹیچر ہیں جو اسی اسپیسیفک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہوں، اور جب وہ ٹیچر، ان سے ہم وہ آرٹیکل پڑھتے ہیں، تو جب وہ بیان کرتے ہیں، جب وہ اسے ایلیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، ارے واہ یہ تو اتنا آسان تھا۔ اچھا ڈش کی اگزامپل لے رہے تھے ہم، ریسیپی امی جان تیار کر رہی ہیں، اب وہ بیٹی کو بتانی ہے، دیکھو بیٹا یوں کرو یوں کرو، یا آپ دیکھے جا رہے ہیں، اچھا او ہو امی جان نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، یہ تو تیار ہو گئی اتنی آسان، جب وہاں پڑھ رہا تھا تو پلے ہی نہیں پڑ رہی تھی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے آتھر۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز میں بھی یہی تھا، ٹرینر ہے، ٹرینر نے کہا دیکھو بھائی یوں کرو یوں کرو، یا آپ نے ٹرینر کو دیکھا، اس نے کہا دیکھو بیٹا یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، یہ یوں ہوتی ہے ایکسرسائز، آپ نے دیکھا وہ کلیئر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اصل میں انسان کی نیچر ہے، یہ میمک کرتا ہے، نقل کر کے سیکھ لیتا ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کبھی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلچرز کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ، ان کے ایکسنٹ بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ عرب ملک کا، عرب خطے کا جو بچہ ہے، اس کے لب و لہجے میں جو بات ہوگی عربی بولنے میں، وہ کسی غیر عرب کے لہجے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یو ایس اے سے اور کینیڈا وغیرہ کے آڈینسز ٹائم زیادہ تر فوکسڈ ہیں ہمارے آڈینسز، تو آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ آپ کے یہاں جو مخصوص ایکسنٹ ہے وہ دنیا کے دوسرے خطوں میں نہیں ہوتا ہوگا، دوسرے لوگ کوشش کے باوجود بھی شاید اس طرح سے نہ بول سکتے ہوں، لیکن یہاں سے وہ مائگریٹ کر کے، یا یہاں سے کسی وجہ سے کچھ لوگ اگر وہاں چلے جائیں ان خطوں میں، تو ایک مخصوص مدت کے بعد وہ بھی اچھا خاصا کاپی کرنے لگتے ہیں، انہی جیسا لہجہ ان کا، پورا نہیں، 100% نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فیصد تو ہو جاتا ہے۔ نقل کر کر کے سیکھنا آسان ہوتا ہے، ذہن پر زیادہ بوجھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور نقل بھی ہے، اور جو نقل وہ کر لے تو مفتی صاحب آپ کو موضوع عرض کیا ہوا ہے، آگے آپ کی طرف بڑھا دوں، وہ نقل کہ جسے کامیابی سے جتنا کر لے، جتنا زیادہ اچھا کاپی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اخلاص کے ساتھ کرے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرے۔ تو آج ہم نے اسی نقل کرنے پر بات کرنی ہے، دو انداز سے ذہن ہے، ایک تو اس کی علمی اور جو یعنی عقائد کے لحاظ سے جو اس کی اہمیت ہے، کہ یعنی سنت مبارکہ کی بات کر رہا ہوں میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نقل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ سنت کی اہمیت کے حوالے سے کیا مدنی پھول آپ ہمیں عطا فرمائیں گے؟
سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو پیروی ہے
جی جی
اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کا جو مین اینڈ میجر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے.
اچھا 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 اچھا.
کیونکہ اگر محبت کے بغیر کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے
جی
تو وہ یا تو لالچ سے ہوگی یا وہ ڈر کر ہوگی,
ٹھیک ہے,
یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے محض دکھاوے کے طور پر ہوگی.
اوکے اوکے.
تو یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ پیروی نہیں ہے.
اچھا,
یہ اطاعت نہیں ہے.
مطلب یہ مین پوائنٹ ہے.
ہاں یہ مین
کہ ہمیں محبت سے اطاعت کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے,
کیونکہ یہ محبت جو ہے نا
جی جی
دس مسٹ بی دا مین فیکٹر ٹو لیڈ ونس ٹو فالو دا سنہ.
ماشاء اللہ, ٹھیک ہے.
اب میں اس کی مطلب ایک سیکوینس پیش کرتا ہوں.
جی 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 جی.
بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو متفقن علیہ کہیں گے,
ماشاء اللہ,
کیونکہ جو حدیث بعین ہی ایک جیسے الفاظ کے ساتھ
as it is
شیخین روایت کریں تو اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. بڑی معتبر حدیث ہوتی ہے.
جی جی.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں ان کے ماں باپ سے, اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں.
ماشاءاللہ.
تو یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں.
جی جی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے پہلے ہر ایمان والے کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اطاعت کریں تو وہ اطاعت کاؤنٹ ہوگی, ورنہ وہ اطاعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا یہ کرائٹیرین ہے,
ماشاء اللہ,
کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر یہ دین و اسلام کا دعویٰ کوئی شے نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
اب اس کی بیس پر ہر ایک کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں محبت کرتا ہوں. دعویٰ ہر طرف سے میں محبت کرتا ہوں, اب وہ دعوے کا ثبوت کیا ہے؟
ٹھیک.
دعوے کا ثبوت بعض لوگ یہ بھی دیں گے کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں, تو پھر اس پہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اگر محض اطاعت کو ثبوت مانا جائے تو منافقین بھی تو اطاعت کرتے تھے.
اوکے.
منافقین کی اطاعت ان کے کام نہ آئی, تو معیار پھر کوئی ایسا رکھیں کہ جو شرعاً بھی درست ہو اور عقلاً بھی درست ہو.
ٹھیک, وہ کیا ہے؟
وہ جامع معنی ہو کہ جس سے جو سچے مسلمان ہیں وہ تو آ جائیں اور جو منافق ہیں وہ نکل جائیں.
ماشاءاللہ.
یعنی ایسا معیار ہو.
وہ معیار کیا ہے مفتی صاحب؟ پھر
وہ معیار یہ ہے کہ جی اسی کی طرف وہ جو حدیث پاک میں جو بات ہے نا,
جی 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 جی,
وہ معیار یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی آنکھیں اس کا عیب دیکھنے سے وہ اندھی ہو جاتی.
اچھا اچھا اچھا.
اور اس کا عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہو جاتے.
بہرے ہو جاتے. یعنی ایسی خالص اور یعنی پیور محبت ہونی چاہیے.
تو اب جس میں یہ چیز ہوگی اس کا دعوی محبت درست ہوگا
ماشاءاللہ تعالی عز و جل.
اور اگر اس میں یہ بات نہیں ہے تو پھر وہ چاہے ڈنڈورا پیٹے کہ میں محبت کرنے والا ہوں, اس کا پھر وہ دعویٰ غلط ہو گیا.
اوکے,
اب نتیجہ یہ نکلا کہ اطاعت ہے تو ضروری,
جی جی,
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ہوگی اس صورت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایمان والا ڈوب جائے اور وہ محبت تقاضا کرے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اب یہ جو اطاعت ہے نا, اصل اطاعت اس کا نام ہے
ماشاءاللہ,
اس سے ہٹ کر کوئی اطاعت نہیں.
ماشاءاللہ جناب, کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, جزاک اللہ خیر. اب آگے انشاءاللہ تعالی فردر کوشچن میں ریز کرتا ہوں. جی, ہمارے جو تین تین کر کے ہم کچھ کالز سیٹ بنا بنا کر لینے کی ترکیب بناتے, تو پہلا جو سپیل ہے, پہلا جو سیٹ ہے, وہ ہمیں عطا کر دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے,
میرا نام محمد الیاس ہے.
ارے واہ بھائی,
آئی ایم کالنگ فرام یوبا سٹی کیلیفورنیا. آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ دا ناٹ کال حج کا شرف ہو کے عطا یا ربی مصطفیٰ, and please make dua for my hafiza. Jazakallahu khairan.
Ameen.
Assalamu alaikum.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
خود بڑا اچھا نعت خوان ہے
ماشاء اللہ.
فرمائش بھی کر دی, ساتھ میں طرز بھی بتا دیے اس طرز میں.
آئی تھنک یوبا سٹی از کوائٹ ایکٹیو.
الحمدللہ. جی نہیں, اور ایک بات پھر آپ نے دیکھی, وہ یعنی ویسے تو ان کا ایکسنٹ جو تھا وہ امریکن ہی تھا, لیکن جب انہوں نے نعت شریف پڑھی تو نقل, لیکن بات وہاں سے بھی وہ پروو ہو گیا. آگے چلیے جناب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اویس, میں ایک مدنی منا ہوں.
جی بیٹے. اچھا,
میرے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یہ نعت سنائے.
جی جی.
انشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طرز بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرز میں پڑھیے گا, جو نعت خوانوں کی کئی ساری طرزیں ہوتی ہیں.
جی نیکسٹ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں ساجد بول رہا ہوں کینیڈا سے.
جی جی.
آپ کا جو مدنی چینل میں جو عربک چینل جو چالو ہے بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے, ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. میرے ماشاء اللہ دو بچے ہیں, اس میں سے تربیت پاتے ہیں
ماشاء
اللہ. اللہ آپ لوگوں کو اور کامیابی دے اور ہمیں ہمارے دین دنیا میں جگہ پہ ترقی عطا کرے.
آمین آمین. میرے پسندیدہ ترین سلسلوں میں مدنی قاعدہ جو ہے نا, یہ شامل ہے. ہاں جی, اور میں نے تو بلکہ اپنے درد کا بھی اظہار کیا, اور ماشاء اللہ مجلس کا یہ ذہن بھی ہے, کیا بھی ہے انہوں نے, وہ بار بار چلاتے ہیں. تو دنیا کے نہ جانے کتنے خطوں میں, کتنے خطوں میں, کہاں کہاں, کون کون کس طرح سے قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے, اور جو ہے وہ ان کے مخارج درست ہونے, مسجدیں دور دور ہیں, قاری صاحبان ملتے نہیں ہیں, تو وہاں ایسی ماشاء اللہ امت کی زبردست خیر خیری. مفتی صاحب اسی پر کچھ فرما رہے تھے آپ.
قرآن پاک کا درست پڑھنا,
جی جی,
یہ آپشنل نہیں ہے ہمارے لیے.
اچھا ماشاء اللہ, کتنی پیاری بات آپ نے کہی ہے.
یہ مسٹ ہے.
سبحان اللہ.
دعوت اسلامی نے الحمدللہ عزوجل یہ واقعی بہت بڑی یعنی خدمت پیش کی ہے مسلم امت کے لیے, مدرسۃ المدینہ آن لائن.
الحمدللہ.
یہ جو قرآن پاک کو درست پڑھنا, یہ تو واجب ہے تجوید کے قواعد کے مطابق.
اچھا اچھا.
اس کو کوئی نہیں پڑھتا تو واجب کا ترک کر کے گناہگار ہوتا.
گناہگار.
اور پھر یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ بھی درست ریسائٹیشن آف قرآن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں.
او ماشاءاللہ.
نماز کے اندر فرض ہے.
اللہ اکبر. نہیں آپ اور زیادہ امپورٹنس جو ہے امفیسائز ہوگی انشاءاللہ تعالی.
وہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو فرض ہی صحیح نہیں ہوگا.
جی ہاں, مدرسہ المدینہ آن لائن, مدرسہ المدینہ بالغان اور مدنی قاعدہ, یہ تین میجر ریسورسز میں نے عرض کی ہیں دعوت اسلامی کے. الحمدللہ اور بھی طریقے ہیں امت کی خیر خائی اور خدمت کرنے کے. سنت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے, سنت کی اہمیت اور اطاعت کا کانسیپٹ تو مفتی صاحب نے الحمدللہ بڑا کلیئر کر دیا, امپورٹنس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ کا جو مبارک طریقہ ہے, یہی کامل طریقہ ہے. اور کیونکہ جو کامل ہستی ہوتی ہے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بھی کامل ہوتا ہے.
کیا کہنے, صحیح ہے.
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کامل بلکہ اکمل بنا کر بھیجا. تو آقا علیہ السلام کے جو مبارک طریقے ہیں وہ بھی سب سے کامل اور اکمل ہیں. انہی پر اگر بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلے گا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹ سکتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی پیروی, یہ کتنی ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا کیا مل سکتے ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب, ارشاد فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت دلانے کا ایک ذریعہ ہے. پھر جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا, اور وہی ساری باتیں جو مفتی صاحب نے پیچھے فرمائی ہوئی ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں, وہ شامل ہیں, انڈرسٹینڈ ہیں, تو پھر سرکار کی محبت عشق سے پھر پیروی ہو, اتباع ہو سرکار کے مبارک طریقوں کی, تو اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. جب اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی تو پھر کیا ملے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو آخرت کی جو سعادتیں ہیں, جو خوش بختیاں ہیں, یہ ہمارا مقدر بن جائیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اتباع میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان کا تو شائبہ کیا سوچا بھی نہیں جا سکتا.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اب یہ ارشاد فرمائیں کہ دنیا کے اندر, دنیا کے اندر بھی مختلف طریقہ کار رائج ہیں, تو دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بھی کیا سنت کی کوئی امپورٹنس سامنے آتی ہے؟ اور مسلمانوں کی ترغیب کے لیے, ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کوئی فائدہ بیان کر سکتے ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی انداز زندگی ہو
جی,
اس میں اجالے بھی ہوں, یعنی اجالے بھی ہوتے ہیں اور اندھیرے بھی ہوتے ہیں.
صحیح,
اتار چڑھاؤ اس میں ہوتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں ہوتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی اسٹیبلش فرمایا ہے اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیلوہا و نہاروہا سواؤن, کہ اس کی راتیں اور اس کے دن برابر ہیں.
کیا کہنے؟ اچھا,
عام حالات میں رات اور دن برابر تو نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے,
دن میں روشنی ہوتی ہے, رات میں اندھیرا ہوتا ہے, رات کالی ہے, دن جو ہے تو وہ نور سے بھرا ہوا ہے,
ماشاءاللہ.
تو یہ برابر کیسے ہو گئے؟
ٹھیک,
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتا دیا
جی جی,
وہ آنکھیں کھول کے چلو تو بھی سیدھے رستے پر,
کیا بات ہے,
اور آنکھیں بند کر کے چلو تو بھی سیدھے رستے پر.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیلوہا و نہاروہا سواؤن, اس کے دن اور رات برابر ہے.
ٹھیک ہے, اور ایک بہت پیاری بات ہمارے سلمان بھائی نے ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھیں کہ جو جتنا انٹیلیجنٹ اور جتنا زیادہ عقل و حکمت والا, وزڈم والا ہوتا ہے, اس کا جو میتھڈ اڈیپٹڈ ہوتا ہے, اڈیپٹڈ میتھڈ ہوتا ہے, وہ بھی اتنا ہی زیادہ پر حکمت اور ویژن والا ہوتا ہے, اور اتنا یعنی کہ اس کے جو بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو عام انٹیلیجنس کا بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ دنیاوی ایک سٹینڈرڈ ہے. تو سید دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام تو یعنی عقل کل, عقل کامل, اور ان کی عقل مبارک کی تو ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ ساری مخلوق کی اگر جو عقل ہے یہ گویا ایک ریت کا ذرہ ہو تو ایک ڈیزرٹ سمجھانے کے لیے, ورنہ تو یہ مثال بھی شاید, یہ تو ہمارے ذہن کو سمجھانے کے لیے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو جب اتنے عقل مند ترین, کامل ترین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارک ہوگا تو اس میں کتنی حکمتیں ہوں گی دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی. تو وسوسہ نہ پالیے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خطے میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے انجیکشن لگایا جاتا ہو.
دنیاوی طریقے سے بھی دیکھنا ہو
جی,
تو آپ کے فیلڈ کے حوالے سے ہی عرض کرتا ہوں کہ اسلامک فائنینسنگ سسٹم جو ہے وہ انٹرسٹ فری ہے,
ٹھیک ہے,
اس میں ربا نہیں ہے. اور اسلام نے یہ نظام 1400 سال پہلے سے یہ اسٹیبلش کیا ہے, اور آج کے اس دور میں پوری دنیا میں اس کو ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نظام اسلام کا ہے وہی درست ہے,
ماشاءاللہ تعالی,
کیونکہ ربا بیسڈ جو نظام ہے اس نے لوگوں کو بینکرپٹ کر دیا,
پورا فائنینشل سسٹم کولیپس,
ساری زندگی لوگ گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں, بالآخر انہوں نے گھر خریدا, گاڑی خریدی, کوئی انویسٹمنٹ کی, ایک دو قسطیں وہ نہیں بھر سکے, وہ سارا کچھ وہ بینک لے گیا, وہ انسٹیٹیوشن لے گئی,
اور کلاش کے کلاش جو ہے وہ جیبیں جھڑتے وہ باہر آ گئے. جی ہاں,
اور پھر وہ یہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب غریب غربت کی طرف زیادہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
جزاک اللہ خیر, بہت پیاری آپ نے اگزامپل عطا فرمائی ہے. ہمارے امیر اہل سنت بھی اپنے مدنی مذاکروں میں علم و حکمت کی بہت ساری باتیں ارشاد فرماتے رہتے ہیں, سنت کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. آج ایک امپورٹنٹ ہیومن بیہیویئر سے متعلق ہم نے ان کی ایک نصیحت کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے, تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اس بیہیویئر کو کس طرح سے شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
محمد اعظم میرا نام ہے, اور میں حضرت صاحب سے, اصل میں مجھے غصہ بہت جلدی آیا تھا, اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ پیر صاحب میری رہنمائی فرمائے.
غصہ بہت تباہ کر, غصے میں بندہ خوب پھدکتا اچھلتا ہے, نہیں چھوڑوں گا, دانت توڑ دوں گا, منہ پھوڑ دوں گا, اس طرح کی وہ گالیاں گلوچ. سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ غصے میں خوب اچھلتا ہے, کہیں اب کی اچھال تجھے اچھال کر جہنم میں نہ ڈال دے. جہنم ایک مخصوص دروازہ ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب غصہ آتا تو کیا کرتے ہیں, اگلے کو جھاڑتے ہیں یا ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, دو دو ٹکڑے گالیاں دیتے ہیں غصے میں آ کر. اچھا, اگر ایسا ہے کہ وہ پاورفل ہے اور اس سے وہ لڑائی نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ غصے کا وہ اثر دل کی طرف جاتا ہے نا, تو پھر کیا وہ پیچھے سے غیبت کرتا ہے, اس کی غیبت کرے گا, اس کا عیب معلوم ہے تو کسی کو بتا دے گا, اس طرح کی حرکتیں کرے گا, تو یہ سارے گناہ ہیں. اور جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ جس میں سے یہ غصے شاہ یہ سب اس میں سے داخل ہوں گے, تو اس لیے بھی غصہ چھوڑنا چاہیے. غصہ ہے, اب آ ہی جاتا ہے, آدمی مجبور ہے, کیا کرے, اپنے اختیار میں نہیں. تو ایسے موقع پر یہ کہ یا تو چپ ہو جائے, بول نہیں, اور وہاں سے ہٹ جائے جس پر غصہ ہے, یا جس چیز پر غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے, اور منہ نہ کھولے. منہ کھولے گا تو پھر وہ پل فل نکلے گا اور وہ فساد ہوگا, تو چپ ہو جائے. دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, یہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان سے پناہ مانگے اس میں. تیسرے یہ کہ وضو کرے, کیونکہ یہ خلاف مزاج بات پر جو غصہ آیا نفس کی وجہ سے تو وہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, تو وضو کرے تو انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا. ایک علاج یہ بھی ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا تو لیٹ جائے, اگر لیٹے لیٹے غصہ چڑھ گیا تو زمین سے چپٹ جائے, اس طرح کے غصے کے علاج کیجئے. پھر بھی غصہ کسی پر نکال لیا اور اس کو جھاڑ دیا, اب ٹھنڈا ہو بھی گیا تو, لیکن آپ تو دل آزاری کر چکے نا اگلے کی, اگر بلا اجازت شرعی آپ دل آزاری کی آپ نے, اب توبہ بھی آپ پر واجب ہے اور اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. غصہ آ گیا, کسی کو جھاڑ دیا, اب پبلک کے سامنے معافی مانگ لے, تو نفس بڑا ذلیل ہوگا, شیطان کی ناک کٹے گی, یار یہ تو اس سے بھی بڑا مطلب اس نے کارنامہ کر دیا, میں سب کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا. اس طرح کرنے سے نفس ذلیل ہوا. یہ تو جب بھی دیکھو یوں کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, آسرا نہیں کرتا, اس کو غصہ کم دلائے گا. یہ تو پھر یوں کرے گا تو اس کی تو عزت بڑھے گی الٹا. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ ذلت بڑھے, عزت بڑھنے کی تو یہ فیور میں ہے ہی نہیں نا. تو اب آپ یوں کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. چھوٹے باپ کے نہیں ہوں گے, یہ شرم آتی ہے آدمی کو, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ شرم آتی ہے. آپ معافی مانگے دو چار بار آپ کا دل کھل جائے گا, اور اس سے لوگوں پر اچھا تاثر قائم ہوگا, نفرت نہیں بڑھے گی, محبت بڑھے گی کہ یار یہ عجزی والا آدمی ہے, بےچارے کو غصہ آ گیا, ٹھیک ہے وہ کر دیا اس نے, ایسا نہیں کرنا تھا, لیکن اب یہ معافی بھی مانگ لیتا ہے. اب یہ نہیں کہ بار بار چلو معافی ہی مانگ لوں گا اس لیے غصہ کرتا رہے. اگر بتقاضا بشریت کبھی ہو گیا تو معافی مانگ لے, اگلے کو راضی کر اور توبہ بھی کر لے, تو ترکیب بن جائے گی. ہاں دین کی حد توڑنے پر آیا غصہ وہ ایک الگ ہے. بعض غصے عبادت بھی ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات غصہ واجب بھی ہوتا ہے. تمہارے لیے غصے کا علاج کرنا چاہیے. آپ مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ غصے کا علاج 32 پیج ہے, اسی طرح کے آس پاس صفحات ہوں گے اس کے, اس کو پڑھیے.
ماشاءاللہ مرحبن. یہ بولٹن یونائٹڈ کنگڈم سے حسنین, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تنم فرسودہ نعت کی ریکویسٹ ہے, ضرور سنائیے گا. بھائی جان تنم فرسودہ جہاں پا رہا ہے, یا رسول اللہ یہ تو فارسی نعت ہے, اور فارسی نعت سب سمجھ جائیں, اسپیشلی کینیڈین اور یو ایس اے والے, تو آزمائش ہوگی. اب پوچھتا ہوں, پڑھ لیں گے؟ یاد ہے, یاد ہونا بھی آزمائش ہے. چلیں پھر, وہ امیر علیہ سنت نے اسی بہر میں لکھی نا, وہ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان یا رسول اللہ, تو وہ تلاش لیں آپ. اور اس سے یہ ہے کہ حج کا شرف ہو پھر آتا, مدنی منوں کی فرمائشیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں. تو یونائٹڈ کنگڈم دبئی سے بھی میسج ہے, میں آپ کے میسجز انشاءاللہ وقت مناسب پر ساتھ ساتھ شامل کرتا رہوں گا ترمیم و اضافے کے ساتھ. اٹھا لیجئے مائک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجدار رضا کا سناتے یہ ہیں, مجدار رضا کا سناتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں.
جزاک اللہ خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ.
میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے، نور کلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشتوں کو حصار میں نور ہی نور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔
ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ تعالی عز و جل، جزاک اللہ خیر۔ Another important question کہ سنت کی بات کی جاتی ہے، سنت، سنت پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں۔ فرض امپورٹنٹ ہے سنت سے زیادہ، فرض پر عمل کریں، فرض پر عمل کریں، فرض پر عمل کریں، سنت سنت سنت۔ کیا ہسٹری کے اندر، دونوں سے کوشچن ہے، کیا ہسٹری کے اندر اور بھی جو مصلح امت ہیں، تاریخ کی قد آور شخصیتیں ہیں، کیا انہوں نے بھی یہ سنت 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 سنت، شریعت شریعت شریعت، سنت 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 کہا ہے؟ یا دعوت اسلامی والوں کا بڑا غلغلہ ہے سنت پر عمل کریں، سنتوں کے پیر بھی عادی ہو جائیں؟
سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اسٹیبلش کیا ہے۔
سبحان اللہ۔
تو اس میں فرائض بھی آ گئے، اس میں واجبات بھی آ گئے۔
اللہ اکبر۔
تو نماز فرض ہے
جی،
لیکن نماز اس حوالے سے سنت بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔
سبحان اللہ۔ اچھا،
تو ہم یہاں پر ایک دستور کی بات کر رہے ہیں، ایک نظام کی بات کر رہے ہیں،
جی جی،
ایک زندگی گزارنے کی طرز، وہ اسلامی زندگی ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیبلش کیا ہوا جو طریقہ سنت ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔
جو اس طرح کا عمومی طور پہ بات کرتے ہیں نا، وہ یہ لے لیتے ہیں کہ فرض، واجب اور سنت کو الگ الگ، مطلب
کیٹیگرائز کر،
ہاں جی، کر کے کرتے ہیں۔ صاحب نے بڑی پیاری بات کر کے اس سب کو جو ہے وہ شامل کر، سنت سے ایک مراد اس کا یہ بھی ہوتا ہے، سنت کا مطلب طریقہ مسلوکہ، ایسا طریقہ جس پر بندہ عمل کرتا ہے، جس پر چلتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک معمولات تھے، نماز اور روزہ اور دیگر معاملات، یہ بھی سارے اس میں آگے۔ اور دوسری جہت سے بھی اگر دیکھا جائے،
جی جی،
جس جہت سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے،
ٹھیک،
اس سے بھی دیکھا جائے تو علماء نے اور مفسرین و محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سنتیں جو ہوتی ہیں یہ فرائض کی محافظ ہوتی ہیں۔
ماشاءاللہ۔
نوافل، اچھا، جو ہوتے ہیں یہ سنتوں کے محافظ ہیں،
اچھا،
اور سنتیں جو ہیں یہ فرائض کی محافظ ہیں۔ بندہ پہلے نفل چھوڑنا شروع کرے گا، ارے یہ تو نفل ہے یار، ضروری تھوڑی ہے، اب نفل چھوٹا، نفل چھوٹنے سے وہ سنت پھر چھوڑنے پہ آ جائے گا۔
اچھا اچھا۔
پھر جب سنت چھوڑنے پر آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، فرض جو ہے وہ چھوڑنے پہ، اس پہ بھی جو ہے وہ چلا جائے گا،
تنزلی، یعنی نیچے گرتا جائے گا، ڈاؤن فال آتا جائے گا، آتا جائے گا، آتا جائے گا، تو کہیں نہ کہیں تو جو ہے اس کو ریڈ لائن لگانی پڑے گی۔
جی بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو عمل کریں گے کس پر؟
اللہ۔
اور پھر ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب سنتوں پر چلنے کی، جو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، ان پر اتنی ترغیب جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے، تو فرض تو ویسے ہی جو ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، شرف والا ہے، وہ بھی جو سنت کو نہیں چھوڑے گا وہ فرض کو کیسے چھوڑے گا؟ کیوں غلام سل بھائی؟
اللہ،
جو سنت کو نہیں چھوڑے گا وہ فرض کو کیسے چھوڑے گا؟
ٹھیک ہے،
سنت کو جب وہ تھام لے گا مضبوطی سے، تو اب وہ فرض کو بھی تھامے گا، وہ واجب کو بھی تھامے گا، اور جو دوسری چیزیں ہیں شریعت مطہرہ کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو بھی تھام لے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں ان پر جو ہے وہ چلنے کی ترغیب جو ہے وہ ہمارے مدنی ماحول میں ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبانی، من احبانی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اچھا دوسرا
کانسیپٹ،
جی جی،
جو ہے نا اسوہ حسنہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ماڈل ہے،
ماشاءاللہ.
ہر نیکی کا، ہر اچھے کام کا ماڈل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ماڈل کون سی ذات ہے؟
سبحان اللہ اکبر.
اب جب ہم اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو میں نے عرض کیا نا کہ فرائض واجبات سب شامل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی.
اللہ اکبر.
نماز ہے فرض،
ٹھیک ہے،
لیکن فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے
دیکھتے ہو. کیا بات،
اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ نہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو یہ اسوہ حسنہ، یہ جو ماڈل بنایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، اس میں ہر عبادت شامل ہے. وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، وہ سنن ہو، وہ مستحبات ہو، ہر چیز شامل ہے.
اوکے
جی،
ماشاءاللہ. مفتی صاحب، دوسرا جو اسپیکٹ ہے کوشچن کا، یہ دوسرا پارٹ ہے وہ رہ گیا کہ جو ہم ہسٹری پہ غور کریں اسلامک ہسٹری کے اندر، تو کیا پہلے بھی مسلح امتوں نے جو بزرگانی دین ہے، جو امت کی اصلاح کرتے رہے، انہوں نے سنت کی دعوت اور سنت کی طرف بلانے کا ہمیں یہ ملتا ہے رجحان؟
اب مسلحین کی بات تو ہم بعد میں کریں گے نا، سب سے پہلے تو قرآن سے شروع کریں.
اللہ اکبر.
مسلحین جو ہیں وہ قرآن سے ہٹ کر کوئی دوسری بات تو نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس ان کے لکھے ہوئے کام نہ بھی ہوں اور کوئی دلیل نہ بھی ہو، تو اگر ہم ان کو مسلح مانتے ہیں تو ہم یہ ضرور مانیں گے کہ انہوں نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی ہوگی.
ماشاءاللہ.
کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، انہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے. تو ایک جگہ تو یعنی ایسا حکم فرمایا کہ ایمان والا جو ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے.
سبحان اللہ.
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ.
اللہ اکبر.
کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی.
سبحان اللہ.
اس کو دوسرے لفظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہی اسی نے ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کی. ماشاء اللہ.
اب مطلب ہم قرآن پاک سے شروع کریں پھر احادیث کی طرف چلے آئیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے جو اجتہاد ہیں وہ کس چیز پر بیسڈ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سرکار کی احادیث پر. ان کے اصول دیکھ لیجیے کہ سب سے پہلے جو ہے نا قرآن، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس.
سبحان اللہ.
اور پھر غلام رسول بھائی، جو اولیاء کرام ہیں، کاملین ہیں، یہ تو آتے، یہ جو مجددین ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، یہ تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ سنت کو پروموٹ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں ان کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر پروموٹ کریں، اور جو بدعات جو ہیں وہ جو رائج ہو چکی ہیں ان کو کیا کریں، ختم کریں. تو یہ بزرگان دین ہیں، اور یہ کرام ہیں، کاملین ہیں، مجتہدین ہیں، جو مجدد ہوتے ہیں، ان کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت کو پروموٹ کریں، اور یہ کرتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ.
ماشاءاللہ تعالی.
آپ بتائیں، آپ دیکھیں ہسٹری، آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک جو خلفۂ راشدین میں سے ہیں، بزرگان دین میں، کسی ایک کا بتا دیں کہ جنہوں نے سنت سے ہٹ کر کسی اور طریقے پر چلنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہو.
ماشاء اللہ. میرے پاس جی، میں نے یہ لسٹ نکالی ہے،
ماشاءاللہ.
اور یہ جو لسٹ ہوتی ہے نا شروع، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اس لسٹ کے اندر، بلکہ فرمان بھی ہے، میں چاہوں گا، بہت پیارا ہے، میں تم پر مال یعنی گورنر اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہیں مار مار کر تمہاری چمڑی ادھیڑ لیں اور تم سے زبردستی مال و مویشی چھین لیں، بلکہ میں انہیں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارا دین اور رسول اللہ کی سنت سکھائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور آگے آئیں، یہ تو ہم نے لیا خلفاء راشدین میں سے جو ہمارے چار مبارک ہستی ہیں. لبائک لبائک سرکار.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان حجر اسود کو چومتے ہوئے،
اللہ اللہ کیا کہنا ہے،
میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تمہیں چوما ہے.
کیا کہنے، سبحان اللہ.
اب مطلب وہ بات جو ہے نا، سنت کی اہمیت اور سنت کی اطاعت اور فرما برداری، آپ نے اس چیپٹر کو اس ایک جملے میں ایسا کلوز کر دیا.
سبحان اللہ. کیا بات،
اس سے ہٹ کر کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں.
اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا میں فرمان عرض کروں گا، بہت لذت انگیز ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ عمر بن عبد العزیز، خلفائے راشدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سی سنتیں قائم کی، جن کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق کے ہم معنی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمال پیدا ہوتا ہے اور اس کے دین کے لیے قوت و طاقت میں فراوانی ہوتی ہے. تو یعنی کتنی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی، ہمیں اگر اطاعت الہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کمال حاصل کرنا ہے، پرفیکشن کی طرف جانا ہے، سنت کی طرف آنا ہی ہوگا. یہی بزرگان دین کہہ رہے ہیں، حضرت امام مالک ہیں، پھر امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، زنون مصری ہیں، ابراہیم بن آدم ہیں، حضرت سہل تستری ہیں، امام ابو محمد عبد الوہاب ثقفی ہیں، شاہ کرمانی ہیں، ابو سلیمان درانی ہیں، اب ابراہیم تیمی ہیں، امام شافعی ہیں، کن کا عرض کروں، امام احمد بن حنبل، لسٹ چلتی جا رہی ہے، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمیں اسلامی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف ہر جگہ بزرگان دین سنت کی دعوت دیتے ہی نظر آ رہے ہیں. اور یہی کام دعوت اسلامی کر رہی ہے شریعت مطہرہ کی طرف، مختلف انداز سے، مختلف راستوں سے لا رہی ہے شریعت کی طرف، مختلف شعبہ جات میں کام کر کر کے. اچھا مجھ سب ایک اور ارشاد فرمائیے گا، یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صاحب سنت کی نظر میں سنت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ حدیثیں اور روایتیں ہمیں مل جائیں تاکہ اس حوالے سے بھی ہم اپ ڈیٹ ہو جائیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
جی،
من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما،
جی
اسے
جی
100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
سبحان اللہ.
عام طور پر سنتوں کی اہمیت جو ہے تو وہ مختلف انداز میں بیان ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی اسلامی بھائی نے حدیث پاک پڑھی کہ اور اس میں محبت کا بھی ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے نا، یہ بڑی زبردست ہے کہ شہید ہے نا، مارٹر، شہید بننے کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے؟ یعنی وہ جہاد کریں، وہ بڑے بڑے خطرے مول لیں، اور وہ سخت مقابلہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے، اور پھر اس پہ حملے ہوں، تلواریں چلیں، اس پہ نیزے چلیں، اس پہ جناب تیروں کے وار ہوں، اور اس کے خون کے فوارے بہیں اس کے جسم سے، اور پھر وہ جا کے شہید بنتا ہے.
ٹھیک.
وہ 100 کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہے. لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریوائیو کرنا، یعنی ان دا فساد امتی، جب میری امت میں فساد پیدا ہو گیا، یہ فساد اب یہ سنت کے حوالے سے ہی ہے کہ یہاں سنت کی بات ہو رہی ہے، کہ سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یا یہ ہے کہ سنت کی جگہ بدعت نے لے لی ہے. بدعت اصل میں ہوتی وہی ہے جو سنت کو ہٹا کے خود اس کی جگہ کھڑی ہو جائے.
اللہ اکبر.
ٹو ایریڈیکیٹ دا سنہ، کوئی نئی پریکٹس جو ہے وہ آ کر اس کی جگہ لے لے، تو اب سنت پریکٹس نہیں ہوتی بلکہ وہ بدعت پریکٹس ہوتی ہے. تو اب یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی نئی چیز ہے اور وہ کسی سنت کو ہٹا نہیں رہی، کسی سنت سے ٹکرا نہیں رہی، تو وہ بدعت نہیں ہے.
ٹھیک.
کہ اس کے اصول شریعت میں موجود ہیں، وہ ان اصولوں کی ایک فرع ہے، وہ ان جڑوں کی ایک برانچ ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہو, مثلا آپ ایک مثال لے لیں, اس دور میں داڑھی رکھنا
جی
یہ ان دا فساد امتی میں بڑا زبردست فٹ ہوتا ہے.
اللہ اکبر.
یعنی مسلمانوں کی آپ تعداد دیکھیں, دعوت اسلامی سے ذرا نکل کر باہر دیکھیں, گو اراؤنڈ دا ورلڈ, مسلم کنٹریز کو آپ دیکھیں, عرب دنیا میں چلے جائیں, داڑھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور چونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے اس لیے واجب ہے.
اللہ اکبر.
اب یہاں بھی ایک کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے کہ داڑھی تو سنت ہے. سنت اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی, واجب اس لیے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کا حکم دیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو اب اس دور میں جو داڑھی رکھتا ہے تو وہ امت کے فساد کے وقت میں سنت کو زندہ کرتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر.
ماشاءاللہ.
100 شہیدوں کے برابر ثواب کیوں ہے؟ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اصل میں شہید جو ہے نا, اس کو تو ایک بار چوٹ لگتی ہے.
اللہ اللہ.
اور امت کے فساد کے وقت جو
سنت پر عمل کرتا ہے,
پر عمل کرتا ہے, اس کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں.
اللہ اللہ, ماشاءاللہ.
جزاک اللہ. لوگ تان کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں.
جزاک اللہ.
اس کو جو بار بار
جی حکمت بزرگوں نے بیان کی ہے, اس کا مطلب یہ اسپیکٹ ان لوگوں کی نظروں میں بھی تھا, یعنی پہلے بھی ایسا ہوتا ہوا ہوگا کہ اگر فساد امت کے وقت کسی نے کیا ہوگا تو اسے بھی تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑا ہوا. تو اگر آج اگر کچھ کہہ دے تو دل بڑا رکھا کرے, گھبرایا نہیں کرے,
ثواب پہ نظر رکھے.
اللہ اکبر. بس یہ
تان و تشنی پہ کیوں جاتے ہیں؟
ماشاءاللہ. توفیق یعقوب بھائی شکاگو سے, وی لو مدنی چینل اینڈ وی لو واچنگ یور پروگرام, پلیز ریسائٹ دی نعت, ہمیں مدینے کی دو, اجازت نبی رحمت شفیع امت. بولٹن فرام یو کے سے, آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ نعت, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. اور مفتی صاحب آپ کے لیے بھی ہے قصیدہ بردہ شریف.
قصیدہ بردہ شریف یہ نا حضرت پڑھیں گے.
اچھا انشاءاللہ.
یہ چیک آف آل ٹریڈز.
ماشاءاللہ.
تلاوت بھی زبردست کی ہے, نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے
ہیں. کیا کہنے,
خوب سے سنیں گے
انشاءاللہ تعالی عز و جل. لبیک پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی یہ رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی یہ رحمت شفیع امت, نبی یہ رحمت شفیع امت. پیدا بلوا کے جام الفت, پیلا بلوا کے جام الفت, نبی یہ رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت. رلائے ہر دم تمہاری فرقت, رلائے ہر دم تمہاری فرقت, نبی یہ رحمت شفیع امت, نبی یہ رحمت شفیع امت. عطا ہو مجھ کو غم مدینہ, عطا ہو مجھ کو غم مدینہ, تپا جگر شاک چاک سینہ. عطا ہو مجھ کو محبت کی خوب شدت ہے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت
حبیب خدا کا نظارہ کروں گا
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا
خیر و احسن الجزاء خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ ریڈی ہیں
انشاءاللہ
جی کچھ یہاں سے لیتا ہوں ایک دو آپ دے دیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم جناب
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
میرا نام محمد عظیم ہے جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں
جی جی
میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو کہ انتقال ہو چکا ہے جن کا تو وہ یہ کہ وہ ویسے تو خواب دیکھا کہ انتقال ہو گیا لیکن وہ زندہ ہیں حیات ہیں وہ اور انہوں نے اپنی وائف کا بھی اسی طرح دیکھا جبکہ وہ حیات ہیں ان کا بھی یہی دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ بھی زندہ ہیں آنکھیں کھول رہی ہیں بات چیت کر رہی ہیں لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا ہے تو مجھے اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قبلہ ارشاد فرمائیے
عرض یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کو خواب میں اگر دیکھ رہے ہیں اس کو زندہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے
اچھا
ہاں اگر اس نے کچھ کہا ہے
اچھا
کچھ
اچھا
لیا ہے کچھ دیا ہے یا اس کی کوئی حالت دیکھی ہے تو اس کی تعبیر بہرحال ہو سکتی ہے
حالت سے کیا مراد ہے
حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ اچھے ان کو لباس میں دیکھا ہے کسی باغ میں دیکھا ہے, سرسبز جگہ میں دیکھا ہے, تو یہ ان کو جو اخروی جو انعامات ملے ہیں اس کی طرف یہ اشارہ ہے.
اچھا,
اور اگر ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ پریشان ہے یا جو ہے وہ کفن یا لباس جو ہے یہ بوسیدہ ہے, میلا ہے, تو اب ان کو اسالے ثواب جو ہے وہ کرنا چاہیے. ایک اور عرض کروں,
اچھی حالت میں دیکھنے سے کیا یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ ایک کو ہم صحت مند دیکھتے ہیں یعنی حشاش پشاش دیکھتے ہیں,
جی جی,
اور ایک خواب میں ہم کسی محروم کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب پرمجدگی اور یعنی کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, جیسے تھکا ہارے ہیں اور یعنی نڈھال ہیں, پریشان حال ہیں,
صحیح,
تو اس کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے؟
جی, تعبیر اس کی یہی ہے کہ عام طور پہ جو بیان ہوتی ہے کہ جو حشاش بشاش ہے,
جی جی,
اس کے بارے میں ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں.
اچھا,
کہ
اچھا,
وہ
اچھا,
مطلب امن میں ہے, سکون میں ہے,
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم,
فضل و کرم ہے. ہاں جی, لیکن یہ عرض کر دوں کہ خواب کی تعبیر یا خواب جو ہوتا ہے یہ ظنی ہوتا ہے.
اچھا اچھا,
اس سے ہم یقینی طور پہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے.
اچھا اچھا,
یا کسی پر کوئی بات اگر الزام آ رہا ہے, مثال کے طور پہ کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ خواب میں جو ہے وہ فوت شدہ جو ہے وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں جو چوری ہوئی ہے وہ تمہارے ہمسائے نے کی ہے, تو یہ جو معاملہ ہے یہ چوری ہمسائے نے کی ہے, اس کا کوئی اعتبار بہرحال نہیں ہوگا. اور دوسرا جو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی کے بچوں کی امی جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ حیات ہیں, زندہ ہیں,
اور زندہ کو انہوں نے یوں دیکھا گویا کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن وہ خواب میں زندہ ہیں,
خواب میں زندہ ہیں, تو یہ بھی کوئی اس کی تعبیر نہیں.
اچھا, تو کیا ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہ ہو اور وہ نہ مطلب نہ پوزیٹو نہ نیگیٹو؟
جی بالکل,
خواب آ جائے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں. یہ بھی کوئی آپ کے فن میں کوئی اس کی بھی پہچان ہے کہ بعض خواب فضول ہیں اور بعض خواب ایسے ہیں؟
دعا فرمائیں یہ فن بن جائے میرا. تو اس میں یہ ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں.
اچھا اچھا,
ایک ہوتے ہیں سچے خواب, ایک ہوتے ہیں جھوٹے خواب,
اچھا,
اور ایک ہوتے ہیں ادغاث الاحلام,
اللہ,
جن کی کوئی تعبیر جو ہے وہ نہیں ہوتی.
اچھا اچھا اچھا,
جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو روٹیاں پکاتا ہے, روٹی کا کام کرتا ہے, نان بھائی ہے, اب وہ خواب میں بھی دیکھ رہا ہے کہ میں روٹیاں پکا رہا ہوں, تو یہ ذہنی طور پر جو اس کا
اس کی مشغولیت ہے, ٹھیک ہے,
ہاں جی, تو اسی کو مطلب اس نے خواب میں بھی دیکھ لیا. اب اس کی تعبیر تو نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ لوہے کی روٹیاں بنا رہا ہوں,
اچھا,
تانبے کی روٹیاں بنا رہا ہوں, آٹے کے علاوہ کسی اور کی بنا رہا ہوں, تو پھر باہر اس کی تعبیر ہوگی کہ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے,
جی جی,
اس کا بھی خواب پہ بڑا مدار ہوتا ہے.
اچھا,
کہ اگر کسی کی طبیعت میں بلغم کا غلبہ ہے,
صحیح ہے,
مطلب زکام ہے, نزلہ ہے, بلغم ہے, تو اب وہ خواب میں دیکھے گا کہ سمندر دیکھے گا,
اچھا,
پانی دیکھے گا.
اچھا اچھا,
یوں ہی سفراوی اگر مادے کی اگر طبیعت میں جو ہے وہ غلبہ ہے, اب وہ خواب میں آگ دیکھے گا.
اللہ,
بہت ساری باتوں کا اس میں مدار ہوتا ہے. ہر خواب تعبیر بھی دے, یہ ضروری ہے.
یہ ضروری ہے. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھی وضاحت کر دی. جی, اگلی تعبیر کی طرف چلیے, زیادہ پیاس لگ گئی اب تو ان کی باتیں سن کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ.
اچھا,
تو اچانک ٹرین کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس میں آگ لگ جاتی ہے, تو میں اپنی فیملی کو لے کے ٹرین سے اترنے کی کوشش کر رہا ہوں.
ٹھیک,
تو ایسا ٹرین میں آگ لگنا اور فیملی کو پریشانی میں دیکھنا کیسا, اس کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. اس حوالے سے یہ ہے کہ خواب میں جو انہوں نے دیکھا ہے اس سے یہ ہے کہ سفر اگر یہ کرتے ہیں تو اس میں آزمائش جو ہے وہ آنے کا اندیشہ ہے, لہٰذا جب یہ سفر پر جائیں تو اچھے طریقے سے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ کر کے جائیں.
اور اگر مطلب یعنی آزمائش سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات وغیرہ کے حوالے سے کوئی مدد؟
جی بالکل, صدقہ و خیرات کریں, اور جب سفر کریں تو سفر کی دعا ضرور پڑھیں. تو یہ دعا پڑھیں گی, اس کی برکت یہ ہے کہ جو سواری ہے وہ حادثے سے محفوظ رہے گی. صدقہ و خیرات کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے.
ماشاء اللہ تعالیٰ. ایک دو کالز میں لے لوں پھر آپ کی, ایک دو تابینے میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہاں جی, سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جناب,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ٹوڈے ان دس پریزنٹ جنریشن دی کڈز گو ٹو دی سکول اینڈ they learn things from there, because they spend most of the time in the school, and when they come back home we try to give them a Madani mahol, but still like Madani environment, but still there is some kind of missing thing which the kids learn in this school. So is it possible, like I asked Haji Bilal Bhai regarding the school opening over here in America, in Chicago especially, regarding for the kids. And they said it takes time because you have to get all the things, environment and everything. So this is a request regarding this, like how to keep them in the Madani Mahol all the times. This is a request for all Mufti Sahabs who are sitting there. And this is a special request and salam to them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, دار المدینہ کے حوالے سے تو میں یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ جو ہمارا دار المدینہ کا گلوبل ڈیسک ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں دار المدینہ کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے کافی متحرک ہے. اور لیکن ظاہر ہے کہ ہر اس کا ایس او پی ہوتا ہے, پروسیجرز ہوتے ہیں, وہ سٹیپس ہوتے ہیں, فالو کرنے ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی امریکہ بھی ان کی فہرست میں شامل ہے اور ذمہ دار بھی وہاں انہوں نے مقرر کر لیے ہیں اور کچھ اسٹیپس بھی پورے کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ شرعی رہنمائی لے کر اور دیگر یعنی جو ہماری ترکیبیں ہیں وہ پوری کرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا کے خطے میں, کونے کونے میں دار المدینہ آپ کو نظر آئیں گے. اب رہی بات دوسری حکمتوں کی, تو مفتی صاحب ہی ارشاد فرمائیں گے جو انہوں نے سوال ریز کیا تھا کہ
The brother has asked and the concern which he has raised are the tricky one.
Mm.
You know, kids go to school and they spend 5 or 6 hours in that environment, and that's a lot of time. And when you talk about Madani Mahol, I mean, we have to assess and see that how much time, you know, they spend in Madani Mahol. And you know, yesterday we spoke many things. The life has become very busy for a lot of people, and schools are the priorities. You know, we have seen very often that, you know, if you have to take your child to a dentist or to a doctor, then a plan would be made to take the child to a doctor at the time of madrasa, not at the time of school. And that tells you the mindset that we ourselves don't give importance to Islamic studies or Islamic training and tarbiyah. And one side is, you know, about 5 to 6 hours, and the other side is maybe 1 hour, or maybe once a week, or people just go to ijtima and take their kids with them. So we have to increase the work of Dawat Islami, but the real solution is to establish, you know, our own schools and institutions. And Darul Madina is indeed the solution for that. But of course, it's a new project, and you know, the product is being tested even in Pakistan, and trying to overcome many problems. For Darul Madina to reach in other countries, it might take a while. But inshallah, Azza wa Jal, let's be, you know, optimistic and hopeful that soon it would reach
inshallah
far and wide.
Mutsab, actually that the standard operating procedure is extended almost to 1 to 2 years. Mm. In different foreign countries to the establishment of a school takes usually 1 to 2 years. یعنی آج آپ کام کرنا شروع کریں تو 1 سے 2 سال لگ جاتے ہیں وہاں پر اسکول کے سارے یعنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں پورا کر کے اسکول کو آپریشنل کنڈیشنز کے اندر لانے میں. تہران سے, ایران کے شہر تہران سے رمضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اسکائپ پر پیغام بھیجا ہے انہوں نے. کانفلینس فرانس سے عمر یاسین ہیں, عرب شریف سے بھی ہمارے پاس میسیجز ہیں. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے خالد اتاری ہیں، حفیظ الرحمان اتاری برمنگم ویسٹ مڈلینڈ یونائیٹڈ کنگڈم سے ہیں، ارشد اقبال بھائی پنجاب سے ہیں، پاکستان کے تو ایک تعداد ہے شہروں کی اور خطوں کی، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ، گواٹنج مشکل ہے لفظ، یہی ہے
خاؤٹنگ،
اچھا ساؤتھ افریقہ، تو یہاں سے بھی اسلامی بھائی ہیں، ممبئی مہاراشٹرا سے، انڈیا سے، شہزادہ خان ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی اسلامی بھائی ہیں، وقتاً فوقتاً تذکرہ کروں گا۔ فی الحال آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے ہمارے قبلہ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا ایک مدنی گلدستہ۔ حضرت کے مدنی گلدستے حکمتوں سے معمور دلوں کے تاروں کو چھیڑنے والے ہوتے ہیں، آنکھیں کھولنے والے ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں پھر بھی آنکھیں کھل جائیں گی، ذرا دیکھیے تو صحیح کیا کہتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
دعوت اسلامی ہمارے اندر کا چور پکڑتی ہے، ہمارے اندر کی، ہمارے معاشرے کی برائی کو ہائی لائٹ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے، پتا تو سب ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کو اور اجاگر کیا جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو قبول کرے غلط۔ آپ بتائیے، آپ نے کسی کو لے جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی امی کو، حیا کا تقاضا یہ کہ بیوی یا وائف نہ کہا جائے، میرے بچوں کی امی ہے، یا کسی بزرگ کے پاس بات کی جائے تو کہا جائے آپ کی بہو یا آپ کی بیٹی، یہ کہتی تھی، ٹھیک ہے نا، پرانے لوگ اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے جب یہ اتنا میڈیا کا کلچر نہیں تھا۔ اب یہ بتانا، ان سے ملیے، یہ میری بیٹی ہے، اب باپ جس سے ملاقات کروا رہا ہے اپنی بیٹی کی، اب وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کی بیٹی میں، کیا باپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ اس وقت میری بیٹی کو، میں جو تعارف کرا رہا ہوں میری بیٹی کو کیا دیکھ رہا ہوگا، میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں شی از مائی وائف، اب وہ کیا، کیوں بھائی کیوں ملا رہے ہو، ان سے ملیے، یہ میری بیوی ہے، بیوی کے ان سے ملیے، میرا ہسبینڈ ہے، اپنے دوست سے، بیوی اپنی دوست سے اپنے شوہر کا تعارف کروا رہی ہے، شوہر اپنے دوست سے اپنے بیوی کا تعارف کروا رہا ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے، مجھے بتائیے، اسے کیا نام دیں گے، کیا اس کو ترقی کہتے ہیں، اس کو ترقی کہیں گے، بے حیائی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اپنی ساتھ کھینچی ہوئی اپنی بیوی کی تصویر کو اپنے گھر میں سجا کر رکھنا اور ساری دنیا کو دعوت دینا، ہماری جوڑی کیسی ہے، یہ میری بیوی ہے، دیکھو ذرا غور سے دیکھو میری بیوی کو، اپنی بیوی کو سجا کر، اپنی بیٹی کو اچھے کپڑے بنا سوار کر اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لینا، یہ کیا، یہاں تو موٹر سائیکل کا رواج نہیں ہے اتنا، ورنہ تو آپ کو مختلف ملکوں کا پتا ہے کہ سجا دجا کر بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھاتے ہی نا، چھٹیاں لٹکاتی ہوئی جا ہی رہی ہوتی ہے بے پردی کرتی ہوئی، اب آدمی پیچھے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے، یار اپنے کیا کہتے ہیں، بچہ ہے، ارے یہ تو کرا دو بچہ ہے، یہ سمجھا دو بچہ ہے، ایسے کھلاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے ایسے بلواؤ ابھی تو بچہ ہے، یہ مت بتاؤ ابھی تو بچہ ہے، یہ مت پہناؤ ابھی تو بچہ ہے، یہ مت کھلاؤ ابھی تو بچہ ہے، ایسے مت سلاؤ ابھی تو بچہ ہے، یہاں مت لے کے جاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے اس کے ساتھ مت بٹھاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے یہ مت بتاؤ ابھی تو بچہ ہے، ارے یہ مت کرو ابھی تو بچہ ہے، ہمارے یہاں ایک ہی رٹ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو، ارے میرے بھائی یہ بچہ ہے تبھی تو بچہ ہوا ہے، اگر اس بچے کی عادت اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو کل یہ بچہ کیسے بچے گا، جو تتری تتری باتیں کرتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، وہ جب ایک بار جھاڑتا ہے نا تو اپنے بولے کاش کہ تو گھونگا پیدا ہوا ہوتا ہے، یا نہیں ہے، تیری زبان کٹ کے گر کیوں نہ گئی بدبخت، یہ اسی کو بول دے جس کی تتری تتری باتوں سے بڑا اچھا لگتا ہے، جب بچہ بچہ کہتے تھے، بچپن ہی میں اس کو مار پیٹ کیوں سکھاتے ہو، بچپن ہی میں اس کو کاٹنا بونا کیوں سکھاتے ہو، بچپن ہی میں شکایتیں کرنا کیوں سکھاتے ہو، یہ بات کرنا چھوڑ دیجیے، ابھی تو بچہ ہے، یہی تربیت کے بہت بنیادی باتیں ہیں، یہ ابھی گیلی مٹی ہے جیسا بناؤ کے بن جائے گا، یہ ابھی بلینک بورڈ ہے جیسا لکھو کے لکھ جائے گا، ایک سادہ لوح ہے جو لکھو کے لکھ جائے گا، بچہ بچہ کہہ کر اس کی بچپن کی وہ عادتیں مت ڈالو جن عادتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا، اگر وہ گناہوں بھرے کام بھی ہیں تو وہ تو بچہ ہے، ارے بچ جائے گا، تم تو بڑے ہو پھنس جاؤ گے۔
جب ہم چار سال کے تھے، گھر والوں نے جو تعلیم کے نام پر جو ہم کو اداروں میں داخل کروا دیا، وہاں سے ہم کو لے کر چلے 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 ہم کو میٹرک کروائی، ایک ہی چیز سکھاتے گئے، تم نے یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا ہے، یہ بننا، فیڈنگ تھی، یہ سب فیڈ بیک ہے ہماری فیڈنگ ہے یہ ساری، اور ہمیں ایک پری پلان مذہبی کلچر سے دور رکھا گیا کہ یہ مذہبی کلچر میں چلا جائے گا تو یہ اپنے کوز سے ہٹ جائے گا. اس کا کوز ڈاکٹر بننا ہے, اس کا کوز یہ پروفیشنل اختیار کرنا ہے, جبکہ ہمارا بیسک کوز تو ایز اے مسلمان دین کو سیکھنا تھا, اسلام کو سیکھنا تھا, اپنے مذہب کو سیکھنا تھا کہ میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے, میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. بہت زیادہ 15 منٹ آدھے گھنٹے کا کوئی مولانا رکھ دیا جو آ کر مجھے گھر میں 2-4 دفعہ آ کر قرآن پاک کو درست پڑھنے کا طریقہ سکھا دیتا تھا, وہ بھی چونکہ میری توجہ نہیں تھی, یا میں نے قاعدہ بند کیا, مولانا صاحب گئے اور میں نے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے. اس قاعدے اور قرآن کی 4-5 سورتوں اور آیتوں کے سوا میں نے قرآن کے اندر کوئی صحیح پڑھا نہیں, نہ میں نے آج تک ٹل لائف آج تک میں نے یہ چیک بھی نہیں کیا کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنے آتا بھی ہے نہیں آتا, ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس. یہ میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اگر صحیح قرآن پڑھنے والا قاری صحیح سمجھنے والا ہو وہ بتائے گا کہ آپ کی صرف بسم اللہ شریف پڑھنے میں کہاں کہاں غلطی کی ہے آپ نے. ارے میں جیسے کہ ابھی انگلش کی ورڈنگ پڑھوں, آپ کو انگلش اچھی آتی ہے, ہاں بھیا اس کو ڈگنیٹی پڑھنے تو آتا نہیں ہے, اس کی پروناؤنسیشن یہ صحیح نہیں ہے, اس کو کیا ضرورت ہے انگلش بولنے کی. لیکن میری اگر انگلش کی پروناؤنسیشن غلط ہے, میری انگلش بولنے کی ورڈنگ غلط ہے, تو میں گلٹی فیل کیوں کروں؟ مجھ سے قبر میں تھوڑے پوچھا جائے گا کہ عمران تجھے انگلش کیوں نہ آئے. لیکن جب قرآن درست نہیں آئے گا تو یہ سوال موجود ہو سکتا ہے, مجھے یہ سوال پھنسا سکتا ہے, قرآن درست نہ ہونا مجھے قبر میں پھنسا سکتا ہے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے کیوں نہ آیا. نماز میں قراءت فرض ہے, اگر میرا قرآن ہی درست نہیں ہے, میں قرآن ہی درست نہیں پڑھ سکتا, تو میری نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا. جب میری نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا تو میری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی, جب میری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو نماز تو جنت کی چابی ہے, میں جنت پہ جاؤں گا کیسے, میرے ساتھ نماز ہی نہیں.
ماشاء اللہ جاگے, ایسے ہی ٹرانس میں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دل کی حالت ہماری تبدیل کر دے. اے کاش یہ ہے دعوت اسلامی, اس طرح سے تبدیلیاں لاتی ہے. بزرگوں کی تاثیر بھی آپ نے دیکھ لی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں, کال لے لوں, میں خود سحر سے نہیں نکل سک رہا صحیح طرح سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ناصر عطاری ہند سے, ہم کو نہ سن لی, بلا لو پھر مجھے علم دین میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی عز و جل, یہاں پر آئی لو باپا جان اینڈ مدنی چینل, آئی لائک ویری مچ سلسلہ اسلامک لائف, پلیز میک لسن دا نعت منقبت, میرا پیر میرا پیر. یہ تو منقبت ہے. اچھا, نعت شریف کی مدنی التجا ہے, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائیں, اور آپ سب سے پلیز دعا کی عرض بھی ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ سرکار توجہ فرمائیں, سنا دیجئے دو شعر. چلیں ایک کال اور دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد احمد عطاری میرا نام ہے, اور جی امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا سے میرا تعلق ہے.
ماشاءاللہ
الحمدللہ عز و جل, مدنی چینل کے ویسے تو الحمدللہ تمام ہی سلسلے مدینہ مدینہ ہے, لیکن خصوصاً بالخصوص مدنی مذاکرہ الحمدللہ سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, قبل امیر اہل سنت کا سایہ تابیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. میری ریکویسٹ ہے ایک نعت شریف کی, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, مدینہ یہ سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبائک بھائی جان.
بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں, بلا لو پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے جانا میں گرے بچا کس سینا چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گریبا چاک سینا چاک را دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ بھی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے
ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں
خیر و احسن الجزاء ماشاءاللہ. ایک خواب بھیجا ہے کسی نے ایس ایم ایس پر, اسلامی بہن نے اپنے بال کاٹ دیے ایک بالش تک.
اچھا اپنے بال کاٹ دیے ہیں تو حج کے موسم میں یہ خواب دیکھنا یہ بڑا مبارک خواب ہے
ماشاءاللہ,
امن کی اور خیر و برکت کی دلیل ہے
ماشاءاللہ تعالی عز و
جل, اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے.
ایک اور کوشچن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کوشچن ریز کیا جاتا ہے کہ آئیڈیل جو ہیں سید دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ان کو کاپی کرنا چاہیے, تو بزرگان دین کے طریقہ کار پر بھی عمل کرنے کا ہم سن ہی لیتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مرضوان بھی ماڈل ہیں, ان کی پیروی کریں تو نجات مل جائیں گی, یہ بھی سننے کو ملتا ہے. بزرگان دین کے طریقے پر چلنا چاہیے, اہل بیت اطہار کے طریقے پر چلنا چاہیے, امیر اہل سنت ہیں ان کی بھی نقل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جذبہ پایا جاتا ہے. تو بزرگوں, اولیاء کرام, علماء دین, ان کو ان کے طریقے پر بھی چلنا, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سید دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار پر بھی چلیں, تو اس میں ریکانسیلیشن کیسے کیا جائے گا؟ یہ کانفلکٹ ہے یا ریکانسیلیشن کا کوئی کانسیپٹ یہاں پر ہے؟
اصل میں ماڈل تو صرف ایک ہے, اور وہ ماڈل وہی ہے کہ جس کو قرآن نے ماڈل ٹھہرایا ہے, اور وہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے.
سبحان اللہ.
اور پھر جس نے اپنے آپ کو اس ماڈل میں مولڈ کیا وہ بھی ماڈل بن گیا, تو یہ الگ ماڈل نہیں ہے.
اچھا 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 اچھا
بلکہ یہ اس ماڈل کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں.
سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اب جیسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء,
اللہ اکبر,
جب آپ خلیفہ بنے,
اس کا مطلب اردو میں بھی اگر انگلش میں بھی مفتی صاحب سمجھا دیں,
افضل الخلائق بعد الانبیاء مین گریٹسٹ ان دا کریشن آف اللہ آفٹر دا پروفٹس,
ماشاء اللہ.
اینڈ ہی یو نو ایڈریسڈ مسلمز آفٹر بیکمنگ خلیفہ, ہی سیڈ سم تھنگ ویری بیوٹیفل. تو یہ اسی معیار کی طرف اشارہ ہے اس میں,
ٹھیک,
کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں, اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اختیار کروں تو تم میری اطاعت نہ کرو. تو آپ نے اس بات کی وہاں وضاحت کر دی کہ میں کوئی نیا معیار بنانے نہیں آیا ہوں,
ٹھیک,
جو معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے ماڈل ہیں. ایک مطلب ہائپتھیٹیکلی اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر لیا جائے کہ کوئی بھی بزرگ ہو, غوث اعظم ہوں, اعلیٰ حضرت ہوں, اگر ان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کوئی اور زندگی ہوتی تو کیا وہ اس احترام کے لائق ہوتے؟ ان کا اس احترام کے لائق ہونا جتنے بھی بزرگ ہیں
جی جی
اسی بیس پر ہے,
ماشاءاللہ,
کہ انہوں نے دے مولڈڈ دیمسیلوز انٹو دا بیوٹیفل کیریکٹر آف آور بلوڈ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم.
تو لہذا اگر ہم کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت ہمارے لیے معیار ہیں, یا اعلیٰ حضرت ہمارے لیے معیار ہیں, یا غوث اعظم ہمارے لیے معیار ہیں, یا صحابہ اکرام ہمارے لیے معیار ہیں, تو یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل ہونا ہے امت کے لیے یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ اس کے سکسیسر ہیں.
اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا یہ ارشاد فرمائی کہ اب سنت کی اہمیت کا تو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں تو آتا ہے, پریکٹیکلی اپنی لائف میں اس کو پریکٹس کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لینے چاہیے, اور اس دور کے اندر ہم کس طرح سے اس سائڈ آ سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں, اندر سے مضبوطی کا کوئی نسخہ ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جو آپ کی صحبت ہے
جی,
اور ایسے جو عوارضات اور معاملات ہیں جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے دور لے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو ان سے چھٹکارا حاصل کریں. جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے نا, تب تک آپ جو ہے نا وہ کما حقہ اس سنت کو اپنے اوپر اوڑھ نہیں پائیں گے, کیونکہ الصحبت مؤثرات,
اچھا,
صحبت کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. انگلش میں بھی کہتے ہیں a man is known by his company, اپنی جو صحبت ہے, جو دوست احباب حلقہ احباب ہے اس سے بندہ جانا جاتا ہے. تو ان کو سب سے پہلے روکیں. اسی میں جو ایک اور بات جو ہے جو ہمیں سنت سے دور کرتی ہے وہ آج کل چونکہ ٹی وی بھی جو ہے وہ گھر گھر میں ہے اور چینلز کی بھی بھرمار ہے, تو ایسے چینلز جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے دور لے جانے والے
جی
ہیں
جی,
ان سے بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے بچائیں,
ٹھیک,
اور پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی راہیں ایسی کھلیں گی کہ پھر ایسی سنت سجے گی سر پر بھی چہرے پر بھی کہ قبر تک ساتھ رہے گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ تعالی.
اچھا یہ جی جی سنت کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے نا, اس میں یہ اس طرح کے اشارے ہم کر دیتے ہیں, جیسے ابھی اشارہ ہوا بھی کہ سنت, امامہ شریف, داڑھی شریف. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس سنت جو ہے نا اسی حد تک ہے, یا ہم جو ہے تو بس دو تین چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھو, امامہ پہنو, اور یہ کام اے بی سی ڈی. تو دعوت اسلامی کے اندر آؤ, واہ
سبحان اللہ.
دعوت اسلامی جو ہے یہ سنت کو زندہ کرنا, پروموٹ کرنا, سننا لائف سٹائل جو ہے
جی 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 ماشاءاللہ,
اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کرنا, یہ ہر پہلو سے ہر حوالے سے, وہ بزنس کا کانسیپٹ ہو, وہ رزق حلال کمانے کے معاملات ہوں, وہ جناب یہ اب دیکھیں نا, وہ بہت ساری انٹرنل سنتیں ہیں
ماشاءاللہ.
اب جیسے حسد سے بچنا ہے,
ٹھیک ہے,
بخش سے بچنا ہے,
اللہ اکبر,
ریا سے بچنا ہے,
صحیح,
اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے, یہ بھی تو سنتیں ہیں نا,
ٹھیک ہے,
ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, ان کو کسی مائکروسکوپ کے ذریعے سے آپ دیکھ نہیں سکتے, کوئی گیج نہیں ہے ان کو ہے نا گیج کرنے کے لیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ ظاہری ہوں یا باطنی سنتیں ہوں,
سب پر زور دیا,
سب پر زور دیا جاتا ہے, سب
سب کی طرح,
یہ چونکہ امامہ داڑھی یہ انسان کے جسم کے اوپر ہوتی
ہے, ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا
ہے, تو یہ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی غلط فہمی ہے کہ ہم دو تین چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے
ماشاءاللہ. جو بھی اس کے لیے دلیل تو میں سمجھتا ہوں مدنی مذاکرہ دیکھ لے, مدنی مذاکرہ جو جس طرح سے شریعت ہے اور طریقت کے مدنی پھولوں سے مالا مال ہوتا ہے, اور جتنی زیادہ احتیاطوں کے ساتھ امیر اہل سنت باریکیوں کے ساتھ احکام شریعت ہمیں تعلیم فرماتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں, اور پھر عمل کرنے کی ترغیبیں دلاتے ہیں اور طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, تو یہ میں بس دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ پکا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ
تعالی. جس طرح ہم نے کہا تھا تھی کہ آپ بری صحبت سے بچیں,
ٹھیک ہے,
اچھی صحبت میں آ جائیں,
اچھی ہاں,
جس طرح بری صحبت جو ہے یہ آپ کو بری طرف لے کر جائے گی, صحبت طالح ترا طالح کند, بری صحبت برا بنائے گی, اچھی صحبت عاشقان رسول کی صحبت یہ آپ کو اچھا بنائے گی انشاءاللہ, اس سے اچھی چیزیں ملیں گی. اب یہ صحبت بھی بڑا مطلب وہ عام ایک کنسپٹ ہے اس کا بھی,
جی جی,
مدنی چینل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, امیر سنت کے مدنی مذاکرے کی آپ نے ترغیب دلائی, سبحان اللہ. مدنی چینل تو ایک برقی مبلغ ہے نا جی, ٹیوٹر
جی
ہے,
جی جی, الحمدللہ ٹیوٹر,
الیکٹرانک ٹیوٹر,
الحمدللہ علی احسان ہی. اور دعوت اسلامی کی جو تاثیر ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے معاشرے پر, یہ مختلف جنریشنز کو اپنے اندر لیے ہوئے سموئے ہوئے, بچے ہوں بوڑھے ہوں یا جوان ہوں, ہر ایک دعوت اسلامی کے تو فعل سنت کا اسیر اور اس پر عامل نظر آتا ہے. مثال کے طور پر دار المدینہ کے جو ایک وینچر ہے دعوت اسلامی کا, اس میں دیکھ لیجئے کہ یہاں پڑھنے والے طلباء کس طرح خدمت دین کے جذبے سے معمور و سرشار ہوتے ہیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں, کہہ تو میں نے دیا ہے, جو مدنی چینل کی مجلس نے تیار کیا ہے, ذرا دکھائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ دار المدینہ کس طرح سے امت مسلمہ کی خیر خائی کر رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ, بس یہی ایک مین مشن ہے, یہی پیغام ہے, اور امیر اہل سنت نے یہی کوشش کی ہے کہ بچے بچے مسلمان اس کے یہ رگ و پے میں, رگ و ریشے میں سرایت کر جائے, بس جائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اپنی اصلاح بھی کرنی ہے, ارد گرد جتنے بھی جہاں جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے ان کو بھی آخرت کی تیاری کے حوالے سے ذہن دینے تیار کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے. تو یہی مقصد لے کر ہم یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے وقت تقریباً اختتام پذیر, یعنی ختم ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی خدمت میں دوبارہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب, بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا